वक्त कबूल करवाए, समाप्त फरमाइए।
रहीमी के वास्ते हम पर قبول ہو،
توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو،
پابند ہمیں کر دے تو احکام کا اپنے، عشرت کو بھی دیوانہ بنا نام اپنے، ہم خیر تیری رب اولا مانگ رہے ہیں، امجد کا بھی ہم تجھ سے بھلا مانگ رہے ہیں، ہے محب جائے دعا قبول ہو،
توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو،
آج آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟
مجھے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ایک خوبصورت اور مختلف بینکویٹ ہال کی تلاش ہے۔
لو میں آج آپ کو بتاتی ہوں، نہ صرف مختلف اور خوبصورت بلکہ برینڈ نیو بینکویٹ ہال کا۔ جی ہاں، چاندنی وکٹوریا بینکویٹ ہال آپ کے اپنے شہر مسیساگا میں، نہ صرف شادی بیاہ بلکہ ہر قسم کی تقریب کے لیے چاندنی وکٹوریا بینکویٹ ہال کا ہی انتخاب کریں۔ ساز و آواز کا حوالہ دینے پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ 905-458-8888-2935 ڈرو روڈ مسیساگا۔ آپ کی تقریب کو چار چاند لگائے چاندنی وکٹوریا بینکویٹ ہال۔
آپ کا اپنا فیملی پروگرام ماما تے ٹھنڈیاں چھاواں،
انعام ہی انعام، تفریحی تفریح،
ماما تے ٹھنڈیاں چھاواں۔ ایک شام اپنی خوبصورت ماؤں کے نام کیجیے گا، پچھلے 13 سال سے ماما تے ٹھنڈیاں چھاواں۔
June 14th سیٹرڈے 6:30 PM
Woodbine Banquet and Convention Hall، کال رانا سہیل آف ویکلی خبرنامہ۔
اپنی نشستیں آج ہی بک کرائیے 416-312-6252 416-312-6252
Fun, food and entertainment.
Is that Mississauga Halal Food Fest?
Yes, 6th annual Taza Mississauga Halal Food Festival.
Presented by Watan Kebab, Universal Real Estate and Mandi Guys.
Fun food موسیقی پاکستان کے نامور فنکار فاخر کے ساتھ ایک شام۔
ماہی وے اور تیری یاد آتی ہے رے۔
حلال فوڈ فیسٹیول 416-662-7861
June 14th اور June 15th فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے تازہ مسیساگا حلال فوڈ فیسٹیول ایٹ سیلیبریشن اسکوئر مسیساگا،
آلسو فیچرنگ پاکستانی مینگو فیسٹیول،
ایبسولوٹلی فری ایڈمیشن۔
فور اسپانسرشپ کال عامر شمسی
416-662-7861۔
دانتوں کو لے کے پریشان تو میں کر دیتی ہوں آپ کی مشکل آسان۔ فیملی ڈینٹسٹری میں ایکسپرٹ ڈاکٹر غزالہ زید سے ملیے، ا گریجویٹ فرام یونیورسٹی آف پینسلوینیا فرام امریکہ، ایکسٹریملی پولائٹ اینڈ کمفرٹیبل وتھ آل ایج گروپس۔ اب بتائیے اپنا مسئلہ انگلش، اردو یا ہندی میں۔ بک یور اپوائنٹمنٹ ناؤ ایٹ 416-945-1000 416-945-1000 اینڈ وزٹ سیڈر برے میڈیکل سینٹر ایٹ 3630 لارنس ایونیو ایسٹ اسکارو۔ اپنے دانتوں کا کروائیں علاج ڈینٹسٹ ڈاکٹر غزالہ کے ساتھ۔
بیٹے کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے اور کوئی شادی ہال ہی نہیں مل رہا۔
اچھا دیکھتے ہیں۔
میں نے تو اپنے بیٹے کی شادی اسی ہال میں کرانی ہے۔
ارے بھائی کس ہال میں؟
وہی ہال جہاں احمد صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، یاد ہے؟ وینیو بھی زبردست تھا اور کھانا سب نے کتنا پسند کیا تھا۔
اچھا آپ کیپیٹل بینکویٹ سینٹر کی بات کر رہی ہیں؟
ہاں ہاں، کیپیٹل بینکویٹ سینٹر 6435 ڈکسی روڈ پر۔ کسی بھی تقریب یا کارپوریٹ ایونٹ کے لیے ایک ہی نام، کیپیٹل بینکویٹ سینٹر 6435 ڈکسی روڈ ان مسیساگا۔ 905-670-0635 905-670-0635۔
जी सामने देख रहा हूँ, वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज। 4:10 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। स्टिल ब्यूटीफुल गॉर्जियस 16 डिग्रीज टेम्परेचर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बराह रास्त हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के वेरी रेनाउंड जर्नलिस्ट जनाब कावर नईम हाशमी साहब मेरे साथ लाइन पर हैं, और देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं। कावर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक।
खैर मुबारक सर। आप लोग क्या है, पाकिस्तान में ईद बन चुकी है या बनने वाली है?
ईद 3 दिन चलेगी जनाब सरकारी तौर पर।
तो पहला दिन मेरा पहले दिन का मकसद है कि पहला दिन हो चुका है वहाँ पर या पहला दिन होने वाला है?
पहला दिन हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी 1:15 है सुबह का।
हाँ,
तो ये तो कोई लोग जो है 6 के करीब नमाजें शुरू होंगी।
हाँ जी,
यहाँ पर कुछ 6:45 तक के टाइमिंग है पाकिस्तान में नमाजों के। तो अभी कुछ घंटों के बाद लोगों के घरों में आवाजें आने शुरू हो जाएंगी, और जो है वो इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान में ईद की बात करने से पहले मैं एक बड़ी जो ऐलान किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपको बता दूं।
जी 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 जरूर।
कि आज पाकिस्तान में फौज के सरबराह ने एक ऐसा ऐलान किया है जो इससे पहले सोचा भी नहीं जा सकता था।
सही।
तो ये बड़ा ऐलान है आर्मी चीफ का कि उन्होंने कहा कि इस साल जो बजट आ रहा है, यानी कि चंद दिनों के बाद, कोई हफ्ते 10 दिन में बजट अनाउंस होने वाला है, उसकी डेट अभी नहीं आई, लेकिन हफ्ते 10 दिन में ही आने वाला है। तो पाकिस्तान की फौज ने ऐलान किया है कि इस साल वो बजट में से अपना हिस्सा नहीं लेंगे। हर साल पाकिस्तान के बजट में जो दफाई बजट का हिस्सा रखा जाता है, पाक फौज ने उसे लेने से इनकार किया है, इसलिए कि पाकिस्तान के मुआशी जो सूरत हाल है वो बहुत खराब है, और फौज चाह रही है कि ये ऐलान जो है पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा की तरफ से हुआ है कि जो हम हर साल बजट लेते हैं, हम चाहते हैं कि ये बजट इस साल जो है वो बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च किया जाए हमें देने की बजाय।
बहुत अच्छी बात है सर।
तो ये बहुत बड़ी खबर है इस तनाजर में कि भारत जो है वो हर साल जो है वो अपने बजट में पाकिस्तान के दफाई बजट से 3 गुना ज्यादा तकरीबन बजट रखता है। और इन तमाम हालात में, और ये एक आलमी तनाजर की खबर है, और इसको आलमी अमन के लिए भी एक अहम खबर समझा जाएगा कि ये दुनिया में एक पहला मुल्क होगा जिसकी फौज जो है उसने विड्रा किया है कि जी हम इस दफा बजट हम नहीं आपसे ले रहे।
ये तो बहुत इसके बहुत पॉजिटिव न्यूज है।
अलावा भी
बहुत पॉजिटिव न्यूज है, ये तो
बहुत ही पॉजिटिव है, इंतहाई पॉजिटिव खबर है ये। और यही नहीं कहा उन्होंने कि बल्कि उनके पास जो मौजूद बजट है उसमें भी उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपना जो राशन पानी है और सफरी अलाउंस है और इंतजामिया अखराजात है उनमें भी कमी करने का ऐलान किया है कि वो जो खुद अखराजात करते हैं, खाने पीने के करते हैं, सफर के लिए करते हैं, कन्वीनियंस अलाउंस जिसको कहते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब उन्होंने कहा कि हम इनको भी कम कर रहे हैं, और जो हम राशन लेते हैं, सफर करते हैं, बाकी दफातर के अमूर में अखराजात होते हैं, इससे हम रकम बचाएंगे, और इस रकम से कबायली इलाके जो हैं उनकी तामीर और तरक्की के लिए हम पैसे देंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसको सराहा जाना चाहिए, और मेरे ख्याल में कि पूरी दुनिया में ऐसे इसका रद्द अमल आएगा, बड़ी ताकतें भी इस पर रद्द अमल देंगी, और ये आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नेचर जो है, बहुत बड़ा एक साइन आई है मेरे ख्याल में।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद, और ये दुनिया भर में जो है आप जो कावनीम हाशमी साहब आप देखिए कि दुनिया भर में हर जगह पर हर मुल्क में चाहे वो छोटा मुल्क हो या बड़े से बड़ा मुल्क हो ये जो दिफाई जो बजट है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, कभी कम नहीं होता हुआ नज़र नहीं आया। और अगर पाकिस्तानी फ़ौज ने ये कहा है कि हम न सिर्फ ये कि इस दफ़ा आप हमें कुछ ना दें अपने बजट में से और वो बजट जो है हम फलाह बहबूद बलूचिस्तान के लोगों के लिए करेंगे, चाहे किसी भी पाकिस्तान के किसी खत्ते के लिए भी करें, वो खत्ता पाकिस्तान का है तो वो किसी भी खत्ते के लिए भी करें वो, तो वो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और उसके साथ साथ ये कहना कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो आप हमें बजट देते चले आए हैं उसमें से भी कटौती करेंगे, ये तो मैंने कभी कम से कम इतने सालों में कभी ऐसी न्यूज़ किसी मुल्क के लिए सुनी नहीं है।
खास तौर पे जो बलूचिस्तान के हालात हैं और बलूचिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तहफ़ुज़ात थे उनको कम करने में भी बहुत ही बड़ा हिस्सा होगा इसका। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना पेट काट के जो है वो उस सूबे के आवाम पर खर्च करना चाह रही है, इस सूबे के आवाम जो है वो नाला है वफाक से और हमेशा नाला रहे हैं और बिल्कुल सही दुरुस्त नाला रहे हैं कि उस उनकी जो बलूचिस्तान है उसकी तरक्की पर कभी तवज्जो नहीं दी गई बल्कि उनकी उनकी उनको डेवलपमेंट की बजाय आपको अकबर बुगटी वाला किस्सा भी याद है और भी याद है कि जो ताकत से जो है वो मामलात को संभालने का जो इशू था वो अब एक बिल्कुल नए मंजरनामे में चला गया है, बिल्कुल एक नया सीन जो है वो ऐसा सीन सामने आया है जिसको सस्पेंस कहते हैं, वो बीच में एक बिल्कुल एक सस्पेंस पैदा हुआ इसमें कि देखो यार ये पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी इसकी बड़ी तारीफ की है, इमरान खान साहब ने भी, और यकीनी तौर पर फौज और हुकूमत दोनों ने मिलकर ये फैसला किया होगा, फौज ने जो है सबसे पहले बताया होगा वजीर आजम को और उनके मशवरे से हुआ होगा। और ये बलूचिस्तान के अवाम जो है बलूचिस्तान का सूबा जो है जो हमेशा महरूम सूबा समझा जाता रहा है तो उसमें सिविल हुकूमत से पहले सिविल हुकूमत भी जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है बलूचिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है, बड़े मंसूबों का ऐलान किया गया है, उसकी तामीर और तरक्की में दिलचस्पी है इमरान खान साहब की अपनी भी उनकी हुकूमत की भी और ये चाहते हैं कि उसकी महरूमियाँ जो है वो दूर की जाए। और अब आर्मी चीफ ने जो एक बड़ा इकदाम किया है तो मेरे ख्याल में ये दुनिया की जो मुसल्ला अफवाज है जैसा आप खुद अभी फरमा रहे थे तो कोई छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो और हम एक ऐसे खित्ते में हैं जहाँ पर हम चारों तरफ से हम दुश्मनों में गिरे हुए हैं और इसके बावजूद जो है मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं ये जब भी फौज की सरबराह की और वजीर आजम की मुलाकातें होती रही हैं माजी में उसमें कहा जाता रहा है कि अंदरूनी और जो हैंडआउट होता है अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ तो ये आज पहली दफा सामने चीज आई है कि अंदरूनी मामलात पे वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान जो बातें होती हैं वो किस किस्म की होती होंगी। पाकिस्तान की फौज जो है वो ना सिर्फ सरहदों पे हिफाजत कर रही है हमारी बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात होते हैं उसमें भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश करती
है। क्या बात
है
जी, क्या बात है
जी, ये बहुत बड़ी ये न्यूज़ है। और
अच्छा ये जो है इसको देखा दिखाई क्या आप समझते हैं कि दूसरे बड़े बड़े इदारे जो हैं वो भी कुछ ऐसा कदम या नाम उठाएंगे कि भाई चले जब पाक फौज ने इतना बड़ा कदम उठाया तो हम भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को लूट रहे थे ज़माने से तो वो भी आज फैसला कर लें कि भाई आज के बाद हमने पाकिस्तान को लूटना बंद कर दिया।
ये तो नहीं कहा जा सकता कि लुटेरे लूटना बंद कर देंगे पाकिस्तान में जो जी सियासत है वो लूटमार का नाम रहा है, अल्लाह करे कि सियासत में लूटमार खत्म हो। तो माजिद भाई अगर पाकिस्तान में सियासत जो है इसमें लूटमार खत्म होती है तो उसके बाद कोई और मसला रह नहीं जा सकता, کیونکہ ہم آپ بھی میں بھی ہمارے بھی دوست بھی جتنے بھی ہیں ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کا جو پودا ہے وہ پھلے پھولے اور جمہوریت کو ہی ہم مقدم سمجھتے ہیں. ہم نے فوجی حکومتوں کی مخالفت بھی کی ہے ہمیشہ, فوجی مداخلت کی بھی کرتے ہیں سول حکومتوں میں, لیکن ایک نیا جو آج کا رخ جو ہمارے سامنے آیا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ فوج جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اور کون کون کرے گا, میرے خیال میں پاکستان کا کوئی بھی سرکاری محکمہ سب سے پہلے ہم سرکاری محکمہ کی طرف آتے ہیں, اگر فوج کی تقلید نہیں کرتا تو میرے خیال میں وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے.
صحیح,
پاکستان کے تمام سرکاری اداروں کو یہ فوج نے جو اعلان کیا ہے اس اعلان کی روشنی میں ان سب اداروں کو اعلانات کرنے پڑیں گے, اپنے جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا. حکومت تو ان کو کہتی رہتی ہے کہ جی سرکاری اخراجات جو ہیں دفتروں کے ان کو کم کیے جائیں, وزیر اعظم نے کہا جی کہ مہمانوں کو چائے بسکٹ دیا جائے تو چائے بسکٹ بھی اب بند کر دی گئی ہے وزیر اعظم ہاؤس کی. تو اس طرح سرکاری ادارے جو ہیں وہ چائے بسکٹ سے ہی کام نہیں ہوتا, وہ جو اندرونی اخراجات ہے اور ان اخراجات میں جو گھپلے ہوتے ہیں خاص طور پہ ہمارے سرکاری محکموں میں اخراجات کے نام پہ, جیسے اسٹیشنری ہے, کوئی پینسلیں ہیں, کوئی کاغذ خریدنے ہیں, کچھ مشینری کی خریداری ہے, اس میں نہ صرف بہت زیادہ گھپلے ہوتے ہیں بلکہ سامنے آتی رہتی ہیں چیزیں, بہت کرپشن ہوتی ہے. تو اگر یہ کرپشن ہی چھوڑ دی جائے یہ ادارے اور یہ اپنے وطن کو فوج نے جو اعلان کیا ہے اس کی روشنی میں اگر تھوڑا سا سوچے کہ اس وقت ملک معاشی بحران کے کس دہانے پہ کھڑا ہوا ہے اور لوگ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ یقین جانیے اپنا ماجد بھائی کہ یہ سال میری زندگی میں بہت دکھ کا سال ہے جب میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس خریداری کے لیے سکت نہیں تھی, اپنی شاپنگ کے لیے, بچوں کی شاپنگ کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں تھی. میں نے سب سے زیادہ راشن دیکھا, میں نے مارکیٹوں کا بھی دورہ کیا اور یہ جو نئے پلازا بنے ہیں, نئے شاپنگ سینٹر بنے ہیں ان میں بھی میں گیا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو رش ہوتا ہے وہ ان خواتین کا اور بچوں کا جہاں سستے کپڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلازا کھلا ہے لاہور میں امپوریم, تو میں وہاں پر گیا تو وہاں پر بھی ایک سستا بازار لگا ہوا ہے اور سستا بازار میں عورتوں کا ایک پورشن ہے, وہاں پر ریڈی میڈ کپڑے عورتوں کے بک رہے تھے اور ان ریڈی میڈ کپڑوں کی قیمت بنے بنائے سوٹ کی سلے ہوئے سوٹ کی قیمت 500 روپے تھی. اس 500 روپے کے سوٹ کی خریداری کے لیے جتنا رش تھا اتنا پورے پلازے میں پورے امپوریم میں نہیں تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خواتین کا جو سوٹ ہے اس کی سلائی جو ہے وہ 1500 روپے لے رہا ہے آج کل درزی.
صحیح,
تو اگر یہ فیکٹریوں میں جو 500 روپے میں بکتا ہے جوڑا مارکیٹ میں, اس میں سے بھی وہ 300 روپے 250 روپے بچاتے ہوں گے, ڈیف ڈیلی بچاتے ہوں گے, کیونکہ ان کے فیکٹریوں کے ساتھ جو ٹیکسٹائل بلوں کے ساتھ ایک تو ان کے رابطے ہوتے ہیں, کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور ٹیکسٹائل بلوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, پھر یہ جو جوڑے سلتے ہیں یہ آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں, یہ 5 منٹ میں ہزاروں جوڑے جو ہے سل جاتے ہیں اور ایک جوڑے پہ لاگت جو ہے وہ 250 سے زیادہ نہیں آتی ہوگی مارکیٹ میں آنے تک. تو اس میں بھی اگر 500 کا بیچ کر بھی اگر وہ 250 کما رہا ہے تو اس کی بہت مہربانی ہے, ورنہ یہی جوڑا جو ہے وہ 1500 میں 2000 میں 3000 میں اگر آپ کسی اور بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں تو 5000-5000 روپے میں ملتے ہیں. تو لوگوں کے لیے اس دفعہ میں نے دیکھا ہے یہ بہت مشکل کام تھا کہ اب آپ کو میں اور بڑی ایک مثال دیتا ہوں کہ اس بار پاکستان کے عوام کے پاس عید کی خریداری کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس کی کوئی مثال دیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو مثال دیں مجھے کہ بھائی ان کے پاس پیسے نہیں تھے, اس سال میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ابھی کوئی 12 بجے کے قریب میں گھر واپس آیا ہوں, ہمارے گھر کے قریب ایک بڑی مارکیٹ ہے اس کو G1 مارکیٹ کہتے ہیں, وہاں پر رات گئے تک قصابوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, عید پر صبح آٹھ عید والے دن صبح آٹھ بجے نو بجے قصائیوں کی قصابوں کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں پر آج رات کو بارہ بجے تک قصابوں کی دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں اور جس ایک قصاب کی دکان پہ میں بیٹھا مجھ سے پہلے ایک گاہک تھا دوسرا گاہک میں تھا میرے جانے تک تیسرا گاہک وہاں نہیں آیا تھا
اس کی وجہ
یہ میں آپ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے گوشت جو ہے وہ اس وقت جو عمومی ریٹ ہے وہ 1000 روپے کلو ہے تو آج وہ دکاندار جو ہے وہ اس سے میں گوشت لیتا ہوں وہ مجھے 1000 روپے کے کلو دیتا تھا آج اس نے 1100 روپے دیا کہ جی منڈی سے بھی ہمیں مال جو ہے مہنگا ملا ہے اور اس لیے ہم نے یہ 1100 روپے کیا ہے لیکن 1100 روپے کلو گوشت خریدنے کے لیے پاکستان کے عام آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ دماغ میں رکھا جائے یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مارکیٹوں میں ہزاروں لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے اور بے شمار شاپنگ کرتے ہوئے وہ ایک خاص نودولتیا طبقہ ہے جو رشوت اور کرپشن کے بل پہ پلتا ہے ٹھیکوں کے بل پہ پلتے ہیں جو درمیانی لوگ ہوتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں جو لوگوں کے کام کروا کے پیسے حاصل کرتے ہیں اس قسم کا جو پاکستان میں کوئی تنخواہ دار آدمی کوئی شریف آدمی کوئی اپنا نیک کمائی کے ساتھ گھر چلانے والا آدمی سر ایک کلو گوشت اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتا میں آپ کو درست کہتا ہوں میں کوئی گریڈ 22 کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں کم از کم گریڈ 14-15 تک کے لوگ جو ہیں 16 تک بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور 17ویں گریڈ کے لوگ بھی بہت امیر نہیں ہوتے وہ بھی بےچارے لوئر مڈل کلاس یہی پاکستان میں کہلاتے ہیں تو آج پاکستان کی فوج جو ہماری بنیادی ذکر ہم کر رہے ہیں اس کے اقدام سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دوسرے سرکاری اداروں کو بھی اس کی کوئی نہ کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا میرے خیال میں پرائیویٹ نجی ادارے جو ہیں ان کو بھی اس کا اثر لینا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی جو لوئر مڈل کلاس میں ہیں یا سو کالڈ مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا بچانا چاہیے وہ اگر
پاکستان سے محبت کرتے ہیں
اگر پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو یہ ایک بات جب عمران خان کی حکومت آئی تو ایک وزیر نے کہا تھا کہ آپ دو روٹیاں کھاتے ہیں دو روٹیوں کی بجائے ایک روٹی کھا لیا کرے تو اس کا بڑا مذاق اڑایا گیا تھا تو آج اس بندے نے جس نے بھی یہ بات کی تھی کسی وزیر نے اس کی بات میں آج مجھے ایک سینس جو ہے فیل ہو رہی ہے کہ اگر ہم ایک روٹی پہ تو شاید ہمارا گزارا نہ ہو سکے جو ہم دو روٹیاں کھاتے ہیں تو ایک دم کر دیں تو ان دو روٹیوں میں سے ایک روٹی کا چوتھائی حصہ بھی بچانا شروع کر دیں اور اس چوتھائی حصے کو اپنے سے کمتر لوگوں کے نام منسوب کر دیں کہ یہ جو ایک روٹی کا چوتھائی حصہ میں نے بچایا ہے یہ میں نے اپنے کمتر جو لوگ مجھ سے تھوڑی کمائی والے ہیں تھوڑے وسائل والے لوگ ہیں میں ان کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کوئی خدمت کر سکوں تو میرے خیال میں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس سے اقتصادی بحران کا کوئی حل نہیں ہے کوئی آسمان سے پیسے نہیں گرنے تو سب نے مل جل کے کرنا ہے تمام طبقات نے اوپر والے طبقات ہوں یا نیچے والے ہوں لیکن آج جو بنیاد رکھی ہے فوج نے یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے اور اس بنیاد کو عوام کی نچلی سطح تک جانا چاہیے میرے خیال میں
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فوج نے بھی یہ اعلان کیا ہے اس کے ساتھ یہ درخواست بھی کر دیتے تھے ساری عوام سے کیونکہ ہم آپ ہی کی فوج ہیں اور ہم اتنی قربانی دے رہے ہیں تو آپ بھی ایک قربانی دے دیں اور آپ بھی اپنا جتنا بھی چھوٹا موٹا ٹیکس ہوتا ہے وہ دینا شروع کر دیں
دیکھیے غیر مند قوموں کے لیے اعلانات کی ضرورت نہیں ہوتی
ایک اجاگر ہے نا
تو ایک تو انہوں نے اپنا ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا ہے ISPR نے جس میں بتایا گیا ہے کہ جنرل صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور چار لائنوں کا ایک ہینڈ آؤٹ ہے اور انہوں نے اپنا ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے اس کو ISPR کے جو آصف غفور صاحب ہے جو جنرل صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے حص کی بات ہے کہ ہمارے اندر کوئی دور پڑی ہوئی کوئی چھوٹی سی جسم کے کسی حصے میں تھوڑی سی کوئی حمیت کی حصے زندہ ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. اگر ہم ہیں ہی نہیں اس اور ہمارے سامنے اگر لوگوں نے بھوک تو مارے دم توڑنا ہے, دوائیاں نہیں ہیں لوگوں کے گھروں میں, بیمار بچوں کے لیے دعا نہیں ہے, بیمار والدین کے لیے دعا نہیں ہے, یہ بالکل درست بات ہے. وہاں دور بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں دوسرے ملکوں میں جو ہمیں سن رہے ہوں گے وہ شاید جب آدمی خوشحالی کی طرف آتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنے تئیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس ایک روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے نہ ہو. لیکن سچائی یہی ہے کہ پاکستان میں بھوک افلاس جو ہے اور بیماری جو ہے یہ باقاعدہ رقص کر رہی ہے, باقاعدہ منہ چڑھا رہی ہے سوسائٹی کا کہ دیکھو دیکھو میں تمہارے لوگوں کو کیسے کھا رہی ہوں. ہے جی بچوں کی فیسیں دینا لوگوں کے لیے مشکل ہے, یہ جو پرائیویٹ سکولوں کا سسٹم چل گیا ہے اس نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے. میں آپ کو بالکل درست بتاتا ہوں کہ مطلب ایک ٹیلی ویژن کا ایک پروڈیوسر ہے
جی.
اور اچھے ٹیلی ویژن کا ایک پروڈیوسر ہے, ایسوسیٹ پروڈیوسر ہے, یہ پروڈیوسر ہے میں ان کو جانتا ہوں, تو ان کے جو پے ہے وہ 50,000 روپے ہے. ٹھیک ہے جی
جی جی جی.
تو ان کے دو بچے ہیں ابتدائی کلاسوں میں پڑھتے ہیں, ان دو بچوں کی جو فیس ہے وہ 40,000 روپے ہے. تو اس کے بعد اگر اس کا مکان کرائے کا ہے, اس نے 30 دن روٹی کھانی ہے, بچوں کے لیے کپڑے جو ہے دھونے ہیں, استری کرنے ہیں, ہاں جی آنے جانے کا دفتر بھی کرایہ چاہیے ہوگا, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی دکھ کی چیزیں ہیں. ہمارا جو تنہاؤں کا ڈھانچہ ہے کوئی بہت بڑا مضبوط ڈھانچہ نہیں ہے, اگرچہ پچھلے 10 سالوں کے مقابلے میں آج سرکاری ملازمین کی تنہائیں جو ہے بہت زیادہ ہیں. کسی زمانے میں تو جو عام سپاہی یا پولیس کا وہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے, وہ اس کی تنخواہ 4-5-8 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی, لیکن آج جو پاکستان میں عام پولیس مین ہے جس کو ہم پولیس کا سپاہی کہتے ہیں کانسٹیبل کہتے ہیں وہ 50,000-60,000 تنخواہ لے رہا ہے. لیکن 50-60 ہزار روپے میں بنتا کچھ نہیں ہے. یہ تو ہم کہیں گے پاکستان میں آپ پولیس کا سپاہی 60,000 تنخواہ لیتا ہے لیکن 60,000 میں سر بنتا کچھ نہیں ہے.
صحیح بات.
یہ حالات ہیں یہ, اور یہ سارے پاکستان میں جتنی بھی کرپشن آج تک ہوتی رہی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. پاکستان کو دیوالیہ ہونے تک پہنچا دیا گیا ہے, ہم قرضے لے رہے ہیں, قرضوں کا سود چکا رہے ہیں, موجودہ حکومت کو بھی آتے یہی کرنا پڑا ہے. تب تو مجھے آج یہ بھی کہنا پڑے گا کیونکہ یہ بات ہے تو کہ ہم کہہ رہے ہیں جی آپ نے سعودی عرب نے اتنے پیسے آپ کو دے دیے تو آپ نے تو سارا کچھ قیمتیں بڑھا دی ہیں اپنے لوگوں کے لیے, کیا کیا مسائل پیدا کر دیے, آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا, آپ نے گیس مہنگی کر دی, آپ نے فلاں کر دیا, آپ نے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی. لیکن اگر ہم اپنے پرانے قرضوں کا سود نہیں چکائیں گے تو اگر کوئی نہیں معاف کر رہا تو وہ تو بڑھتا رہے گا نا.
صحیح بات.
اگر سود بڑھتا رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حالات ہے جن حالات میں آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں تو یہ چکی تو اور تیز ہو جائے گی, اس کا مطلب ہے.
مگر اگر اسی کو آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب یا کوئی بھی پوری دنیا کی, یا آپ یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو آپ اگر کمپیئر کریں جو یہاں پر نارتھ امریکہ سے, چلو ہم کیونکہ ہم نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں, یورپ میں بھی ہے پورا مگر میں نارتھ امریکہ کی صرف بات کرتا ہوں, یہاں پر جو گورنمنٹس چلتی ہیں اور جو بڑے بڑے اخراجات چلتے ہیں اور جو بڑی بڑی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں انہوں نے, وہ صرف اور صرف اس بنا پہ دیتے ہیں کہ لوگ یہاں پر ٹیکس دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر صرف اور صرف ہماری عوام جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ اپنا جو جتنا ان پہ ٹیکس آتا ہے اگر وہ صرف ٹیکس دے دیا کریں تو ہمارے زیادہ سے زیادہ میں کہتا ہوں 90% ہماری جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گے.
دیکھو بھائی ہم جن عوام کی بات کر رہے ہیں نا ماجد بھائی
جی,
آپ ایک بہت بڑے شہر سے تعلق رکھتے ہیں جو منی پاکستان ہے, اور میری بات بھی ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ہم جن عوام کی بات کر رہے ہیں یہ وہ عوام ہے جو ملازمتیں کرتے ہیں, سرکاری ملازم ہیں. سرکاری ملازموں کا ٹیکس کٹتا ہے یا نہیں کٹتا؟
کٹتا ہے.
کٹتا ہے نا. کٹتا ہے نا.
صحیح.
آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہاں بھی ٹیکس کٹتا ہے.
صحیح.
ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں یہاں پہ, مثال کے طور پہ کسی, میں ریڈیو میں کام کرتا ہوں, ٹی وی میں کام کرتا ہوں, میں اخبار میں کام کرتا ہوں, وہ بھی ہماری تنخواہ سے کٹوتی کرتے ہیں.
صحیح.
کیونکہ اب ایف بی آر کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے, ہوتا ہے نا ریکارڈ نجی اداروں کا, ان کا بھی ٹیکس کرتا ہے نا. اچھا, پھر رہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے دکاندار. اچھا, اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے, کوئی سائیکل موٹر سائیکل کا پنکچر لگا رہا ہے, کوئی گاڑی کا لگا رہا ہے, کسی نے سائیکلوں کی دکان کھولی ہوئی ہے مرمت کی, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں, کوئی حجام کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے جی, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں, کوئی ایسے ہی کوئی یہ گھروں کو کرایے پہ دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں, یہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو ہم دلال بولتے ہیں, تو جو جن لوگوں نے ٹیکس دینا ہے وہ لوگ تو حکومت چلاتے رہے. تاجر کا جو اصل طبقہ ہے, تاجر کا اصل طبقہ جو ہے وہ تو نواز شریف کی حکومت کے 30 سال اس کے ساتھ رہا ہے, اس بنیاد پہ تو اس سے ٹیکس نہ لیا جائے. اور جب بھی ٹیکس کی بات کی گئی وہ سڑکوں پہ آ گئے, جب وہ سڑکوں پہ آ گئے تو ٹیکس کی بات ختم کر دی گئی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام آدمی ٹیکس نہیں دیتا. عام آدمی ٹیکس دیتا ہے.
صحیح.
عام آدمی ٹیکس دیتا ہے. وہ جو ہم کانسٹیبل کی بات کر رہے ہیں, پولیس کے کانسٹیبل کی, وہ بھی تو عام آدمی ہے نا.
صحیح.
عام آدمی ہے یا نہیں؟
صحیح صحیح. وہ ٹیکس دیتا ہے.
وہ بھی تو ٹیکس دیتا ہے نا. جو ٹیکس نہیں دیتے وہ مڈل کلاسی ہے, اصل مڈل کلاسی ہے وہ ہیں جی, جن کی جو چار کرسیوں کو جوڑ کر ایک جگہ بنائی جائے تو اس کا جو ایڈوانس کرایہ مانگتے ہیں لاہور میں وہ 1 کروڑ روپے ہوتا ہے, چار کرسیوں کو جو اکٹھے کر کے. تو یہ لوگ جو ہیں, یہ لوگ, ان لوگوں کا اتحاد ہے کہ ٹیکس نہیں دینا, اور ان لوگوں سے اب ٹیکس کی وصولی جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے, اور میرے خیال میں حکومت کو تو جو دینی پڑے گی اس پہ اور دے گی. میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اب جو ٹیکس چور جو ہے وہ حکومتوں کو سیاسی مفادات کے تحت ٹیکس لینے سے روکتے رہے, اب شاید وہ نہ روک سکیں. اگر جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ماجد بھائی, جن کو ٹیکس دینا چاہیے, واقعی اگر وہ لوگ جو ہے ٹیکس دینا شروع کر دیں, اور وہ خود نہیں دیں گے, وہ خود نہیں دیں گے, اس میں آپ کو ایف بی آر کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا, ایف بی آر کے اہلکاروں کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی کرپشنیں سامنے آتی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ابھی وہ ایک ان کی خاتون نے ایک خط لکھ کے اپنی بہن کو اپوائنٹمنٹ دلوائی تھی تو وہ پکڑی گئی. تو پہلی حکومتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ ہر آدمی جو کسی منسٹر کا ایڈوائزر بھی لگا ہوا ہے وہ بھی سفارشی رکے لکھ کے دے رہا ہے اور اس کے کام ہو رہے ہیں, اور سفارشی رکوں کے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں. تو اب دیکھیے سفارش کرنے والی جو خاتون ہے جی, وہ کل کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھی ہے, اس نے اپنی صفائی دینا شروع کی تو وزیر اعظم نے اس کو روک دیا کہ تم کیوں بولتے ہو, تم نے اپنی بہن کے لیے سفارشی خط لکھا ہے, تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
ٹھیک.
تو آپ کو پتا ہی کہ ایک طبقہ ہے جو سفارشی خط لکھ کر طے کمائی کرتا ہے. حکومتی ارکان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے, جتنے بھی با اختیار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں, ایجنٹوں کے ذریعے کام کرواتے ہیں. کوئی سائل براہ راست کسی افسر کے پاس جا کے اپنا کام نہیں نکال سکتا. اگر کوئی براہ راست کسی بڑے افسر کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر وہی پہنچ سکتا ہے جیسے وہ خاتون چیئرمین نیب کے پاس پہنچ گئی. ویسے عام آدمی چیئرمین نیب کے پاس نہیں پہنچ سکتا, میں آپ کو بتا دوں.
تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو تو یہ ساری چیزیں کو پتا ہے, علم ہے ان کو کہ بھائی وہ طبقہ جو ٹیکس نہیں دے رہا ہو, جن کو ٹیکس دینے سے کافی مشکلات سالو ہو سکتی ہیں, تو کیا ان پہ کچھ اقدام اٹھائے گورنمنٹ نے؟
ڈیفینیٹلی دیکھیے نا, آج کی جو ہم خبر ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پتا چلا یہ اچانک فیصلہ نہیں ہوا ہوگا.
صحیح بات,
انہوں نے ہوم ورک کیا ہوگا, بہت ہوم ورک ان کا ہو چکا ہوگا, اور سب سے پہلی مثال پاکستان کی دفاعی قوت نے دی, چلو ہم اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں قوم کے لیے, ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں, اب جب ہاتھ ڈلیں گے تو میرے خیال میں ہم جب اگلا پروگرام کر رہے ہوں گے نیکسٹ ویک میں تو ہمیں اس کا رد عمل ضرور سامنے آئے گا, اور ہم یقینی طور پہ اس کے رد عمل پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے میرے خیال میں.
بہت ہی اچھی نیوز ہوگی جو آپ نے آج بسم اللہ کی ہے نیوز کی. میں کہتا ہوں کہ اتنے دنوں سے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں, اقاوہ نیم ہاشمی صاحب اور ہم یہ ساتھ 770 AM یہاں سے جو پروگرام کرتے ہیں, آپ آج کی نیوز میرا خیال ہے کہ تمام جتنی خبریں آپ نے دی ہیں وہ اس تمام خبروں کو یہ نیوز ٹاپ کر گئی ہے, اور صرف نہ صرف یہ ٹاپ ہمارے پروگرام میں کر رہی ہے, یہ ٹاپ پورے پاکستان کی نیوز میں اور پوری دنیا کی نیوز میں, کیونکہ یہ
پوری
دنیا میں, اور وہ سوچیں گے, سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے چاروں طرف دشمن ہیں اور اس فوج کو, اس ملک کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ جو دفاعی بجٹ انہوں نے ختم کر دیا,
اینوئل ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ وڈرا کر لیا گیا ہے.
کمال ہے, کمال, بہت بہت ہی کمال کی نیوز ہے صاحب. یہ
چلے پھر اگلی خبر کی طرف چلے, میرا خیال ہے
جی
ہم مولویوں کا مزہ لیں. مولانا صاحب
جی 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 فرمائیے, آپ فرمائیے.
مولانا بھائی,
نہیں
اگلی خبر کی طرف چلے.
جی جی فرمائیے مفتی صاحب.
آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے کہ یہ دو عیدیں منانے کا جو رواج ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکا کسی نہ کسی طریقے سے, کہ جی یہ 29 کے چاند ہے یا 30 کا چاند ہے اور اس پہ دو عیدیں ہو جاتی ہیں, اور خاص طور پہ پچھلے کئی عرصے سے سرحد میں تو جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ تو پاکستان میں ایک دن پہلے عید لازمی کرنی ہوتی ہے, وہاں کے مولویوں نے فیصلہ کیا ہوا مولانا وراثت میں کہ جی ہم نے تو ایک دن پہلے عید کرنی کرنی, ان کو چاند نظر آ جاتا ہے, وہ سائنس وائنس کو کچھ نہیں مانتے.
اچھا,
وہ بالکل آج بھی سوچ رہی ہے. لیکن اس سال کیا ہوا ہے, اس سال پاکستان میں دو نہیں تین عیدیں منائی گئی ہیں.
وہ کیسے؟
وہ جناب ایسے کہ ایک دن پہلے جو وہ مولانا پوپل وہی ہیں پشاور کی جامع مسجد کے, انہوں نے 28ویں روزے کو چاند دیکھ لیا.
اچھی بات,
آپ نے کبھی سنا ہے؟
نہیں, مگر مگر کسی نے واقعی دیکھا ہے یا یہ صرف بنی بنائی باتیں ہیں؟
نہیں نہیں بڑی بھائی, میں تو آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں نا.
جی
حقائق بیان کر رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے. جیسے کہ اگر دیکھیے کہ اگر سائنس اور مذہب جو ہے, آج یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جناب سائنس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے.
صحیح,
یہ مولویوں نے آج کہا ہے کہ سائنس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
اچھی بات,
یہ نگیٹ کر دیا انہوں نے اس کو. اگر آپ نے دیکھیے, اگر آپ نے پاکستان میں ایک دن پہلے روزہ رکھا انہوں نے,
صحیح,
پشاور میں ایک دن پہلے روزہ ہوا,
ہاں جی,
اور پھر پاکستان میں کہا گیا سرکاری طور پر کہ جی جو عید ہے وہ یہ جو چاند ہے عید کا یہ 29 کا ہوگا, یہ چاند 29 کا ہوگا, ٹھیک ہے نا.
صحیح,
تو یہ پشاور والے پہلے کی طرح گڑبڑ یہ کر سکتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی اس دفعہ چاند 30 کا ہے,
صحیح
یہ کر لیتے نا. انہوں نے इन्होंने नया अनोखा तरीका अपनाया कि 28वां रोजा रख के अफतारी करने के बाद इन्होंने चांद देखना शुरू कर दिया और इनको चांद नजर आ गया। यानी 28 रोजों की ईद देखी है आपने, कभी सुनी है? तो मतलब मैं किसी जगह और उस पे पूरा ये है कि मुफ्ती तपोजी ने जो ऐलान किया कि जनाब ईद का चांद नजर आ गया है, तो उसकी तईद वहाँ का जो सूबाई सेक्रेटरी इतलात है शौकत यूसुफ जई, हुकूमत भी वहाँ पर पीटीआई की ही है, वजीर भी उनका है। तो शौकत यूसुफ जई जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है प्रोवेंशनल, उन्होंने कहा जी आप उपजई साहब ने जो चांद देखा वो ठीक देखा, उन्होंने तईद कर दी उसकी। उसके बाद उन्होंने फोन किया वजीर आजम पाकिस्तान को।
अच्छा,
शौकत जई ने जो सूबाई वजीर इतलाक है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि जी पोपल जई साहब को चांद नजर आ गया और हमारा ख्याल है कि उनकी शहादतें दुरुस्त है तो हम ईद मना लें। तो वजीर आजम ने कहा कि ये आपके सूबे का इशू है, आप देखें मनानी है तो मना लें। ईद मना ली गई, सरकारी ऐलान कर दिया गया, एक ईद हो गई।
ठीक है साहब
जी, 28 की ईद हो गई।
28 की ईद हो गई साहब।
सर चार यानी कि उन्होंने 4 जून को ईद मनाई।
अच्छी बात,
4 जून को ईद मनाई।
हाँ जी,
4 जून को डिवाइड हुए लोग। कुछ ने 4 को मनाई, कुछ ने 4 को नहीं मनाई, कुछ ने रोजा रखा। और हुकूमत ऐलान कर रही है, हुकूमत ऐलान कर रही है कि 4 को ईद है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ओपन जई ने तो कह दिया, लेकिन अनाउंसमेंट जो है वो ऑफिशियली की गई। पर फिर जब इनको अपनी गलती का इदराक हुआ और सारे कैद सामने आए, तो सरकारी तौर पर ही ऐलान किया गया कि 5 को भी ईद है।
अच्छा,
आज पिशावर के और सरहद के लोग आज फिर दोबारा ईद मना रहे हैं।
नहीं मतलब दोबारा ऐलान करने की क्या जरूरत थी उनको?
दोबारा इसलिए जरूरत थी कि साइंटिफिकली ये साबित कर दिया गया, ये हमारे फवाद चौधरी साहब ने जो पहले वजीर इत्तलात होते थे, तो इस वक्त वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, तो पूरी साइंस के साथ उन्होंने सामने रखा कि चांद की फला वक्त पे इतनी उम्र थी, फला वक्त पे इतनी थी, इतने बजे हुआ। और पूरी दुनिया में भी देखा जाए तो वो दुरुस्त था। सरकार ही ऐलान करती है 4 का, और सरकार ने ही ऐलान किया है कि जनाब
5 को
आज ईद है। तो इस तरह ये 28 रोजों पर ईद होना और इस तरीके से, और उसके बाद ये जो हमारे ये मरकजी रोहते हलाल कमेटी के चेयरमैन है मुनीब रहमान साहब, वो बड़े आग बगोला है फवाद चौधरी पे, और इनकी बड़ी पूरा महीना लड़ाई होती रही है कि चांद जो है वो उसका ताल्लुक, चांद का ताल्लुक जो है, चांद का ताल्लुक मेरी बात गौर से सुनिएगा, चांद का ताल्लुक इस्लाम से है या साइंस से है या अल्लाह से है या अल्लाह से नहीं है जी। साइंस जो है वो इस्लाम और साइंस में क्या फर्क है? तो इस तरह ये सारा कुछ हुआ है। तो ये जो हमारे शौकत अली साहब है, इन्होंने तयद की, वजीर आजम साहब से उनकी ली इजाजत ली, और बिल्कुल जैसे एक बच्चों वाली बातें होती है ना, तो उस तरीके से हुआ। तो एक जो बात मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि जामिया बनोरिया आपकी कराची बहुत बड़ी जामिया है, तो वहां पर मुफ्ती नईम साहब है, इस लड़ाई में उनका बयान सामने आया है कि भाई मरकजी रोहित लाल कमेटी जिसका सरबराह एक ऐसा आदमी है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ नईम साहब मुफ्ती नईम से पहले, कि मुफ्ती जो मुनीबुर रहमान साहब है वो सबको पता है कि वो अपने साथ खड़े हुए आदमी को भी पहचान नहीं सकते, इतनी मोटी वो ऐनक लगाते हैं। और आज मैंने उनको टीवी स्क्रीन पर देखा था कि वो बगैर सहारे के चल भी नहीं सकते। अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जी मरकजी रोहित लाल कमेटी जो है ये होनी जरूरी है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब तक आदमी अपनी आंख से चांद नहीं देखेगा तो वो ईद का अनाउंसमेंट नहीं हो सकती, साइंस वाइंस देखकर या ये कैलेंडर देखकर ये चीजें देखकर, जैसा इन्होंने एक डिजिटल वेबसाइट कायम की कि इस वेबसाइट पे चांद को देखा जा सकता है। तो मून की एक वेबसाइट जो है लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, उनकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, कि ये वेबसाइट पे चले जाए आपको पता चल जाएगा कि चांद कहाँ खड़ा हुआ है, चांद किस वक्त कितनी उम्र का था और किस वक्त कहाँ तलू हो रहा है। तो उस पे मुफ्ती नईम साहब जो है हमारे जामिया बनोरिया के, तो उन्होंने कहा कि ये तो इसने कुफर कर दिया है फुआ चौधरी ने, इसको तो बरतरफ होना चाहिए। फुआ चौधरी कौन सा कैलेंडर ले आया इस्लाम का, ईद का जो है उसको मनाना लाजम है चांद देखकर, वरना चांद नहीं देखा तो ईद होती नहीं है। और यहाँ तक उन्होंने बेशुमार बातें जो है वो ऐसी की हैं कि मतलब इस्लाम और साइंस जो है ना वो उन्होंने, हम तो यही समझते हैं कि साइंस इस्लाम से ही निकली, हम तो अपने इस्लाम को अपने मजहब को इतना सुपीरियर दुनिया में करार देते हैं कि जो बातें हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाई थी वही साइंस जो है साबित करती चली आ रही है आज तक। तो हमारे पाकिस्तान में ये जो चांद का झगड़ा है तो ये इस तरीके से अभी तक हल नहीं हुआ, ये हल होगा भी नहीं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मौलाना हजरात का ये है मुल्क है, यहाँ पे मौलाना हजरात साहब से लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। हम जो बातें कर रहे हैं ये आप ही के रेडियो पे कर सकते हैं, वरना ये पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है शायद ऐसी सारी बात।
इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कावानी माशमी साहब, फजल वदूद की बात कर चलूं मैं, फजल वदूद इंश्योरेंस प्रो के साथ मुंसलिक हैं और 25 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास, लाइफ इंश्योरेंस, अंडर राइटिंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास 25 साल का अंडर राइटिंग का इंश्योरेंस है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेनी हो तो भाई एक दफ़ा फजल वदूद को कांटेक्ट करें, 6472864285, 6472864285 इनका फ़ोन नंबर है। इसके साथ साथ सर्विंग द GTA फॉर मेनी ईयर्स, अवेलेबल फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पेंटिंग। अगर आपने अपने घर को पेंट करवाना हो, आपने अपने ऑफिस को कमर्शियल को पेंट करवाना हो तो भाई आप GTA में पिछले कई सालों से ये आपको सर्विस दे रहे हैं। हाई क्वालिटी होम पेंटिंग एट एन अफोर्डेबल प्राइस कहते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए, अगर आपने घर को पेंट करवाना हो, वॉलपेपर रिमूव करवाना हो, स्टैको को रिमूव करवाना हो, सीलिंग रिपेयर हो, ड्राईवॉल रिपेयर हो, क्लीन वर्क हो, एंड इसके साथ साथ सीनियर्स का डिस्काउंट भी देंगे आपको। और साहब इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सलीम सिद्दीकी से, 6472711974, 6472711974 इनका फ़ोन नंबर है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू अल्लाह सुब्हान मुस्लिम वेलफेयर सेंटर, आपको पता है पिछले कई सालों से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, आप भी अपना अतियात इनको अदा फरमाएं, चाहे वो ज़कात हो, खैरात हो, सदका हो, फितरा हो, जो भी हो, आप इनको प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इनको ज़रा सपोर्ट करें। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं, muslimwelfarecenter.com पे, वहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या इनको आप फ़ोन कर लें 4167548116। अगर आपने टोल फ्री फ़ोन करना हो आउट ऑफ टाउन से तो 1866-754-3116 इनका फ़ोन नंबर है। जी फवाई साहब।
जी सर।
हाँ,
तो हम बात दरअसल अगली खबर पे चले अगर आप।
जी 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 फवाई,
अगली खबर जो मेरे पास है वो ये जस्टिस काजी फायज ईसा की है, जिनके खिलाफ सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इसकी फौरी समाअत रख ली है और 14 जून को अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया है इस मामले पर। تو یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان پر الزام ہے کہ ان کے اور ان کی بیگم کے نام پہ بیرونی ممالک میں جائیدادیں ہیں اور یہ جائیدادیں جو ہیں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. تو اس حوالے سے صدر نے ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھیجا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. اور اس پر پورے پاکستان کے وکلا جو ہے وہ بڑے سکھ پا ہیں کہ یہ غلط ریفرنس بھیجا گیا ہے. وہ جدید پشتی امیر آدمی ہیں, وہ ان کے خلاف بدنیتی پہ مبنی ہے ریفرنس. اس کا حوالہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت سارے فیصلے دیے ہیں جن کا ہم پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں. لیکن یہ کہ اب پاکستان صرف لاہور بار کونسل ایک واحد وکیلوں کی تنظیم ہے جس نے کھل کر رد عمل سامنے نہیں دیا. باقی پورے پاکستان میں جتنی بھی بار ایسوسیشن ہے انکلوڈنگ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, کراچی بار ایسوسیشن یا دوسرے جتنے بھی وکلا کے فورم ہیں, تو انہوں نے 13 جو اپنی ایسوسیشنوں کے اجلاس بھی طلب کیے ہیں اور یہ اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے. تو یہ عدلیہ وہ ایک امتحان میں ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ بھی ایک امتحان میں ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ صدر کو یہ ریفرنس جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجنے سے پہلے اس ریفرنس کو پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہیے تھا, اس کو وہاں ڈسکس ہونا چاہیے تھا اور پارلیمنٹ اس کا ڈیسیژن کرتی کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہے یا نہیں جانا. تو میرے خیال میں جو اب ہماری اگلے ہفتے کی ایکٹیویٹیز ہیں پاکستانی سیاست کی, اس میں بڑا مرکز جو ہے یہ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا ہوگا اور اللہ کرے کہ یہ افہام و تفہیم سے یا اس طریقے سے یہ معاملات ٹل جائیں, کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ کرائسز ہیں. ایک نیا کرائسز اگر سامنے آئے گا تو اس کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس پہ آپ کو سوال جو آپ کرنا چاہیں کسی قسم کا؟
نہیں, تو آپ نے تو اس کو مطلب کافی کلیئر طریقے سے سمجھا دیا اور میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی اور ڈسکشن دیر از نتھنگ لیفٹ ان دیر. آپ نے ماشاء اللہ سے کافی اچھی طرح سے سمجھا دیا اور میں تو بس اسی بات پہ ہوں کیونکہ آج عید کا دن ہے یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی عید کا دن ہے, تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ عید پہ جو ہے کافی ڈسکشن یہاں پر بھی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی اتفاق سے انفارچونیٹلی دو عیدیں منائی جا رہی ہیں, ایک عید آج ہے اور ایک عید جو ہے وہ کل ہوگی. تو یہاں پر بھی صاحب علماء حضرات نے انہوں نے کہہ دیا کہ ایک عید جو ہے وہ کل تھی اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں آج ہمیں چاند نظر نہیں آیا تو کل عید ہوگی تو کل اس کے لحاظ سے, مگر یہ کم از کم فرق یہ ہے کہ یہاں پر 29 اور 30 روزے ہوں گے.
ہاں, 28
روزے والا.
ہم اپنے درخواست کریں گے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت بھی, ان سے درخواست کریں گے کہ جو ایشوز ہوتے ہیں اگر ان کے پاس کچھ مذہبی حوالے ہوں تو وہ اس میں ضرور ڈسکشن میں حصہ لیا کریں, کیونکہ یہ 28 روزوں کے بعد عید کا کر لینا اور حکومت کی طرف سے 28 کو بھی ڈکلیئر کر دینا, 28 روزوں کی عید کو بھی 29 کی بھی کر دینا, دو دفعہ کرنا, تو یہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے, بڑا فیسٹیول ہوتا ہے. پاکستان میں تو اس فیسٹیول کے نقصانات بھی بہت ہیں. دیکھیے اپنا یہاں پر پاکستان میں منگل بدھ جمعرات جمعہ چار چھٹیاں دی گئی ہیں عید کی, منگل بدھ جمعرات جمعہ چار چھٹیاں. تو منڈے کو لوگ دفتروں میں نہیں آئے, سرکاری دفاتر میں ملازمین کی جو حاضری تھی وہ بہت کم تھی منڈے کو, اور جمعے تک چھٹیاں ہیں, منڈے سے جمعے تک چھٹیاں ہو گئی, پھر آگے سیٹرڈے سے سنڈے چھٹی آ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ